حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد،
اللهم صل علی محمد وعلى محمد
وعلى اهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، صلوات پڑھے محمد وعلى آله،
اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، جو مومنین علیل ہیں بالخصوص شیخ افضال حیدر صاحب علیل ہیں، ان کی شفایابی کے لیے، جس کسی نے دعا کی التماس کی ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جہاں کہیں مومنین آباد ہیں ان کو، اور بالخصوص مومنین کے ساتھ ساتھ مسلمین اور تمام انسانوں کو اس وبا سے نجات دلانے کے لیے، اور امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند صلوات عنایت
فرمائے۔
عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے، اور سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، انہیں کہنے دیجئے، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ کل گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ یہاں کتاب سے مراد کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو یہ کتاب پہ الف لام جو ہے وہ جنس کا ہے، یا عہد کا ہے۔ اگر جنس کا ہے تو اس کا مطلب ساری کتابیں، اور اگر عہد کا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی خصوصی کتاب ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اگر ساری کتابیں ہیں تو کل عرض کیا کہ بات ہی ختم، کوئی بحث کی گنجائش نہیں، ساری کتابیں آ گئیں۔ لیکن اگر ساری کتابیں نہیں ہوں، کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ مقصود ہے، تو وہ کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ کل یہ بیان کیا تھا کہ خود علی نے یہ کہا ہے، توجہ چاہوں گا، کہ میرے پاس تمام کتابوں کا علم ہے۔ اگر آپ روایات اٹھا کے دیکھیے، بالخصوص الکافی کی کتاب الحجہ میں جو موجود روایات ہیں، الکافی معلوم ہے نا بچوں کو، جوانوں کو، کون سی کتاب ہے؟ مکتب تشیع کی سب سے بڑی کتاب ہے احادیث کی۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے، انہیں یاد ہونی چاہیے، اجازت دیں تو ایک گلہ کروں؟ اگر ہمارے گھروں میں رہنے والے بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارے مکتب کی اپنی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے، وہ آگے سے کہے کبھی نہج البلاغہ کبھی کوئی تو کبھی کوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہج البلاغہ اپنی جگہ پر، لیکن مکتب تشیع کی سب سے بڑی کتاب احادیث کی، گو کہ ہم اسے صحیح نہیں کہتے کہ وہ صحیح الکافی ہے، نہیں، لیکن سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ الکافی. کس نے لکھی ہے؟ محمد بن یعقوب الکلینی نے. توجہ ہے بات کی؟ کب لکھی گئی؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ میں. امام کی غیبت صغریٰ میں کتنا وقت لگا؟ 20 سال لگے ہیں اس کتاب کو مرتب کرنے میں. کتنے؟ 20 سال. گلہ تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تراجم موجود ہیں آپ اس کی طرف رجوع کریں اور پڑھیں، لیکن بہرحال اگر پڑھتے نہیں ہیں تو کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ مکتب کی سب سے بڑی احادیث کی کتاب کون سی ہے. کون سی ہے جی؟ الکافی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ بچوں کے لیے، بزرگان کے لیے نہیں، ہاتھ جوڑ کے
محمد والے محمد صلوات.
یہ بچوں کے لیے عرض کیا تاکہ یہاں سے جاتے ہوئے کم از کم انفارمیشن کے تحت اسے یہی لے جائیں. بزرگ تو ماشاء اللہ مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں. الکافی کے اندر جو روایات ہم تک پہنچی ہیں باب حجت میں، اگر آپ انہیں جا کر دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت علیہم السلام کی جس امامت کے طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے اور جس امامت کی طرف ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، وہ امامت کو یہ ظاہری خلافت تک محدود نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب علی رسول اللہ کے بعد ان کی سیاسی مسند کا وارث کون ہے. گو کہ ہمارے ہاں اس کے اوپر جھگڑا ہے اور بالکل ہے اور برحق ہے، ہم لڑیں گے آخری دم تک. لڑنے سے مراد بندوق اٹھا کے لڑنا نہیں ہے. کوئی کہے کہ جناب اچھا مولانا نے کہہ دیا، ہم جا کر دفاع کریں گے اپنا. لیکن ایک بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، تو اس سے پہلے کہ میں گفتگو میں داخل ہوں یہ یہاں کہنا ضروری ہے. وہ کیا؟ اگر آپ روایات اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اہل بیت علیہم السلام امامت کا صرف یہ معنی پیش نہیں کرتے کہ رسول کے بعد کوئی ان کی سیاسی مسند کا وارث ہے تو وہ امام ہے. فقط یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، یہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ہے لیکن یہ ہی نہیں ہے. اصل امامت اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کتاب الحجہ الکافی بصائر الدرجات حسن صفار کی، معصومین کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اس عالم کے وجود میں امام کا اپنا ایک اثر ہے. یہ عالم اپنی تکوینات میں امام کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. توجہ، ایک حدیث ہے آپ نے ہو سکتا ہے کئی مرتبہ ممبر سے سنی ہو، نہیں سنی تو آپ سن لیجئے. یہ الکافی میں پورا باب موجود ہے کتاب حجت میں. کیا جی؟ عجیب حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس دنیا میں ہے، توجہ، کوئی شخص اس دنیا میں ہے، اگر اس دنیا میں دو شخص باقی رہ جائیں،
سب ختم, بس دو شخص باقی بچے. تو ان دو میں سے لازم ہے کہ ایک حجت الہی ہو. توجہ توجہ, لازم ہے کہ کیا ہو, ایک. اور اب اگلا جملہ قیامت کا ہے, کہا اور جو حجت نہیں ہے, اگر صرف دو رہ جائے, ایک حجت اور ایک غیر حجت, تو جو غیر حجت ہے اسے یقین کر لینا چاہیے پہلے وہ مرے گا. توجہ توجہ, یعنی کیا, یعنی خدا کسی بھی شخص کو بغیر حجت کے نہیں چھوڑتا. حجت کا ہونا ضروری ہے, یہ اس کی سنت ہے. جب اس عالم میں کوئی نہیں تھا بشر کے نام کا, تب بھی اس نے آدم ابو البشر کو حجت بنا کے بھیجا. تو اب اتنے انسان بیٹھے ہیں, حجت کی ضرورت نہیں ہے. اب روایت سنیے گا, فرماتے ہیں لولا الحجۃ, اگر حجت خدا نہ ہو لساخت الارض, زمین دھنس جائے گی, زمین برباد ہو جائے گی. اب ذرا دو لمحے کے لیے یہاں رک جائیں, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. زمین کا باقی رہنا یا دھنس جانا, اس سے رسول کی سیاسی مسند کا کیا لینا دینا؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, زمین باقی رہے یا نہ رہے, اس سے رسول کے ممبر اور سیاسی مسند کا کیا لینا دینا؟ کوئی رسول کا سیاسی جانشین بنے یا نہ بنے, جس کو آپ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل, آپ سب کا عقیدہ ہے نا, گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہمارا عقیدہ, اور دنیا پاگل ہے ہوتی رہے, اسے لگتا ہے ہم اذان دیتے ہیں تو کسی کو برا بھلا کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے علی کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اب ذرا رک جائیے یہیں پہ, کوئی آ کے آپ سے سوال کرے کہ جب علی کو بعد رسول فوراً مسند نہیں ملی تو بس پھر تو نہیں ملی, ختم بات, تاریخی مسئلہ. بعد رسول نہیں ملی سیاسی طور پر, تاریخی مسئلہ تھا, ختم ہو گیا. اب لڑنے جھگڑنے کا کیا فائدہ؟ اور ایک اور سوال کر دوں, اگر رسول کے بعد امامت یعنی صرف مسند سیاسی, تو ہمارا جو امام پچھلے 1200 سال سے پردہ غیب میں بیٹھا ہے, اس کے پاس کون سی امامت ہے؟ حکومت تو نہیں کر رہے وہ. ہمارا تو کوئی امام بھی مولا علی اور امام حسن کے 6 مہینے کے علاوہ سیاسی مسند پہ نہیں بیٹھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امامت خدا نہ خواستہ فقط یہ کہ رسول کی سیاسی مسند, اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بھی ہے, انکار نہیں کر رہا, یہ بھی ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک اعتباری چیز ہے. اگر انسان قبول کرے تو یہ ممبر میں بیٹھ کر ان کی فلاح و بہبود کا کام کریں گے, لیکن اصل جو امامت خدا سے ملی ہے وہ ہے جو نہ کسی کے لینے سے لی جا سکتی ہے نہ کسی کے دینے سے لی جا سکتی ہے. میں کیا دلیل ہے؟ اس عالم کا بچ جانا ہی دلیل ہے. لہذا اب جو کہیں کہ ایسے امام کا کیا فائدہ جو آ کے حلال و حرام کے مسائل بیان نہیں کر رہا, 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے, ہمارے سامنے نہیں آتا, ہماری ہدایت نہیں کرتا, یہ ایک اشکال ہے, یہ ایک اعتراض ہے. یہ کون کرے گا؟ جس نے امامت کو فقط سیاسی مسند سمجھا ہے. اور اگر کسی نے یہ سمجھا ہے کہ امامت یعنی فیض الہی پہنچانے والا فیاض, اس کا کیا مطلب ہے؟ بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی؟ میں عرض کر رہا تھا الکافی بصائر الدرجات کتاب الحجہ الکافی کی جتنی حدیثیں آئمہ معصومین کی شان میں وارد ہوئی ہیں, کتاب الحجہ کی ساری حدیثیں ایک جگہ اکٹھی کریں, پڑھیں جا کر, آپ کو پتا چلے گا 80% احادیث وہ ہیں کہ جو مسند سیاسی سے متعلق نہیں ہے, وہ اس عالم تکوین میں امامت سے متعلق ہے. جب امام کے علم کی بات ہوگی اس کا سیاسی مسند سے کیا لینا دینا؟ وہ کہ جس کے پاس علم ہوگا اسی کو حق ہے کہ مسند رسول پہ بیٹھے, اس کو حق نہیں ہے کہ جس سے سوال پوچھا جائے تو وہ کہے ٹھہرو. کہیں اور سے ٹیوشن پڑھا کے پڑھنے والا یہاں نہیں آ سکتا. یہاں وہ چاہیے جسے خدا نے پڑھا کر بھیجا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. تو کل بات پہنچی جناب کہاں؟ کتاب. اگر عام ہے اور اگر خاص ہے, عام ہے تو میں نے عرض کیا ساری علی کے پاس ساری کتابوں کا, اور اگر خاص ہے تو پھر خاص کون سی کتاب ہے؟ لوہے محفوظ. لوہے محفوظ خاص ہے. اب اگر یہاں خاص ہے, توجہ چاہتا ہوں, لوہے محفوظ کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ واقعہ آپ 1000 مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے, یقیناً کوئی رزق کے لیے پڑھتا ہے, کوئی کسی چیز کے لیے پڑھتا ہے, پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ. کیا کہتی ہے سورہ واقعہ؟ انہ لا قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا ال. توجہ فرمائی, کیا ترجمہ؟ بے شک یہ حتماً قرآن کریم ہے, ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے, اسے کوئی نہیں چھو سکتا سوائے متحرون کے. اچھا یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ بتا رہی ہے قرآن کریم ہے. پہلے تو یہ بتایا کہ قرآن کریم, بھائی کیوں کریم ہے قرآن؟ کیوں کریم ہے؟ کیونکہ کریم کی طرف سے آیا ہے. اصل کرامت کا منبع ذات الہی ہے, جو اس سے متصل ہوتا جائے وہ کریم ہوتا جائے گا. اگر کلام اس کا ہو تو کریم ہے, اگر رسول اس کا ہو تو کریم ہے, اگر فرشتے اس کے ہو تو کرامت کا دلیل ہے. کرامت کاتبین, دیگر فرشتوں کو کیا کہا؟ وہ بھی کریم. اچھا اس کی طرف سے جو رزق آتا ہے خدا اس کو بھی کہتا ہے رزقن کریم. یعنی جو چیز اس سے متصل ہوتی جائے وہ قریب ہوتی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جس کے قریب ہوتا جائے اس کا رنگ چڑھتا جاتا ہے. خدا کریم ہے اس لیے اس کا رسول کریم ہے, خدا کریم ہے اس لیے اس کا کلام کریم ہے, خدا کریم ہے لہٰذا اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کریم ہیں, خدا کریم ہے. اچھا آپ دیکھیے جس فرشتے کے ذریعے سے بھیج رہا ہے اس فرشتے کو بھی کیا کہا؟ رسول کریم. ہمارا بھیجا ہوا ایک کریم فرشتہ. تو پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کریم ہے. توجہ. اچھا جی قرآن کریم ہے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہے کہاں؟ قرآن کریم ہے یہ ہے کہاں؟ کہا فی کتاب مکنون, ایک چھپی ہوئی کتاب میں. اللہ اکبر. توجہ. اگر چھپی ہوئی کتاب میں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے. اگر قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ ہمارے پاس کیا ہے یہ؟ آپ جاتے ہیں قرآن اٹھایا چوما, کوئی پوچھے کیا ہے, اس پہ بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے انہو قرآن اللہ قرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ تاج کمپنی کے جو چھپے ہوئے قرآن ہے سب پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہی بات ہے؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دے مجھے. یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے خود کہہ رہی ہے قرآن تو چھپی ہوئی کتاب میں. اور اس چھپی ہوئی کتاب کی صفت کیا ہے؟ لا یمسہ الا المتطہرون. نہیں کہا, فرق ہے. اگر متطہرون کہتا تو سمجھ میں آتی یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نجس ہوتے ہیں پھر یا وضو کر کے پاک ہوتے ہیں یا غسل کر کے پاک ہوتے ہیں. یہ طہارت ظاہری کی, وہ متطہر ہے. توجہ چاہتا, متطہر ہے. یہاں متطہرون کی بات ہو رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں. الا المتطہرون, الا المتطہرون, الا المتطہرون. اب توجہ چاہتا ہوں. یہ جو کہا گیا کہ یہ چھپی ہوئی کتاب میں, اللہ اکبر, توجہ. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ لوحے محفوظ ہے. یہ لوحے محفوظ میں جو چھپا ہوا قرآن ہے تو پھر یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اور اس کی صفت یہ کہ اسے کوئی ہاتھ چھو نہیں سکتا, اسے کوئی مس نہیں کر سکتا, مگر یہ کہ پاکو پاکیزہ ہو. اب میں ذرا ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. میں یہاں تقریر کے لیے آیا تو تقریر سے پہلے یقیناً جو یہاں پر انتظامیہ ہے اور جو انتظامی امور سنبھالتے ہیں انہوں نے ایک پوسٹر نکالا ہوگا میرے نام سے کہ جناب فلاں دن فلاں صاحب تقریر کریں گے. ایسے ہی ہے؟ اور آپ کو پتہ چلا اور آپ نے احسان کیا, آپ یہ ٹوٹے پھوٹے جملے سننے کے لیے تشریف لے آئے. تو یہ جو پوسٹر میں میرا نام لکھ کر جگہ جگہ پر لگا دیا گیا یہ کیا ہے جی؟ یہ میرا کتبی وجود ہے. لکھا سید ستین علی نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ میرا کتبی وجود ہے. تو جو ہے لکھا ہوا. ابھی میں یہاں آ کے بیٹھا جو آپ کے نقیب ممبر تھے انہوں نے میرا نام لیا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد سید ستین علی نقوی خطاب فرمائیں گے. یہ میرا لفظی وجود ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس میں اس سے آسان نہیں کر سکتا یہ بحث. یہ میرا لفظی وجود ہے. اچھا پہلے دن ہو سکتا آپ میں سے کئی ایک ایسے ہوں جو مجھے نہیں جانتے تھے, جب میں آ کے بیٹھا مجلس سنی تو وہ جان گئے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے پچھلے سال بھی سماعت فرمائی تھی تو مجھے جانتے تھے. مثلا ہمارے انجم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جیدی صاحب تشریف فرمائے, محسن بھائی تشریف فرمائے, یہ مجھے پہلے سے جانتے تھے. جیسے ہی ان تک وہ پوسٹر پہنچا اور انہوں نے پڑھا یا سنا تو میرا ایک وجود ان کے ذہن میں آیا. تو یہ میرا ذہنی وجود ہے, توجہ ہے, یہ کیا ہے جی, ذہنی وجود ہے. ایک اس سے ہٹ کے میں ہوں جو اس وقت ممبر پر بیٹھا ہوں, یہ میرا حقیقی وجود ہے, توجہ, یہ میرا حقیقی وجود ہے. اب سوال, جناب میرے نام کا بڑا سا بینر اٹھا کر ممبر پر رکھ دے آپ, کتبی وجود ہے میرا, رکھ دیں, تقریر کروائیں اس سے, ہوگی
نہیں
ہوگی. یہاں کوئی بیٹھ کے گردان پڑتا رہے میرے نام کی, تقریر ہوگی نہیں ہوگی. آپ سارے دماغ میں مجھے سوچ کے بیٹھ جائیں, تقریر ہوگی نہیں ہوگی. کب ہوگی؟ جب حقیقی وجود یہاں آ کے بیٹھے گا اور بولنا شروع کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں سر, یہ پانی رکھا ہوا ہے, مجھے پیاس لگی, میں نے ان کو نہیں کہا, دماغ میں سوچ لوں پیاس بجھے گی نہیں, میں ہزار پانی پانی کہتا رہا ہوں پیاس بجھے گی نہیں, میں لکھ لکھ کے پرچیاں دیتا رہا ہوں پانی پانی پیاس بجھے گی نہیں. جب حقیقی پانی میرے لبوں سے ہمکنار ہوگا اسی وقت پیاس بجھے گی, اس سے پہلے نہیں بجھے گی. یعنی پیے پہلے تین مرحلے حقیقی نہیں ہے, چوتھا مرحلہ حقیقت ہے. توجہ ہے جناب جی, ہر شے کے چار وجود ہیں, سمجھ گئی؟ آپ کا, اس پلر کا, اس روشنی کا, اس پنکھے کا, ہر شے کے چار وجود ہیں. اب سوال کروں, جب ہر شے کے چار وجود ہیں تو پھر قرآن کے بھی چار ہوں گے؟ ہر شے کے چار وجود ہیں تو پھر قرآن کے چار وجود ہوں گے. اب میں آپ سے سوال کروں, قرآن کا حقیقی وجود کون سا ہے؟ قرآن کا حقیقی وجود کون سا؟ آپ میرے سامنے قرآن لکھا ہوا لے آنا, کہوں گا یہ تو قلبی ہے, یہ تو قلبی وجود ہے. آپ میرے سامنے سورہ الحمد کی تلاوت شروع کر دیں, میں کہوں گا یہ تو لفظی ہے. اگر یہاں تشریف فرما ہے میں کہوں گا یہ تو ذہنی ہے. حقیقی کہاں ہے؟ حقیقی کہاں ہے بھائی؟ جا مسلمانوں سے پوچھے حقیقی قرآن کہاں ہے, حقیقی وجود ہے قرآن. آپ یہ چھپا ہوا معراج کمپنی کا یا عثمان طہا کے خط کا جو پیش کرو, یہ تو قطبی ہے, یا آپ کے دماغ میں ذہنی ہے, یا آپ کے لبوں میں لفظی ہے. حقیقی قرآن کہاں ہے؟ حقیقی قرآن لوہے محفوظ میں ہے. حقیقی قرآن کہاں ہے؟ انہو لا قرآن کریم فی کتاب مکنون. اب آگے پڑھیں آپ, کتبی وجود کو آپ چھو سکتے ہیں حقیقی کو نہیں چھو سکتے. اسے کون چھوئے گا؟ مطہروں. قرآن بتا مطہروں کون ہے؟ فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ایک اور صلوات عنایت فرمائیں.
صبح کے ساتھ جس مولا
علی مولا علی مولا
صبح کے ساتھ جس مولا
علی مولا علی مولا
محمد و آل محمد کی ذات پہ مرتب صلوات.
اللہ کون ہے؟ معلوم ہے حقیقت کتاب کہاں ہے؟ حقیقت قرآن کہاں ہے؟ لوہے محفوظ میں. اس کو کوئی اور چھو ہی نہیں سکتا. اب کیوں حقیقت کتاب لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ کیونکہ مطہر نہیں ہے. ہمارا یہی تو جھگڑا ہے. حقیقی قرآن کی تفسیر لینی ہے تو اس سے لو جو آئے تفسیر والے ہیں. اب یہ جو لوح محفوظ ہے, اب ذرا ایک تھوڑی سنگین بحث چھڑنے جا رہا ہوں اگر ساتھ دیں. ابھی تک آپ ساتھ آئے آپ کی بڑی مہربانی. لوح محفوظ میں حقیقت کتاب ہے, یعنی حقیقت قرآن ہے. اور اگر یہ الکتاب الف لام کا خاص ہے تو یہ لوح. اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ لوح محفوظ ہے, کوئی اور کتاب بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, مفسرین کے ہاں ایسے ہی ہے. جتنے مفسرین ہیں ان سب نے ایسے لکھا ہے, ادھر کے یا ادھر کے جو میری نظر سے گزرے ہیں. اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے لا کے دکھا دے, میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا کہ یہاں الکتاب اگر خاص ہے عہد کا تو اس سے مراد لوہے محفوظ ہے. یہ لوہے محفوظ جو ہے, اللہ اکبر, اس تک کس کی دسترس ہے؟ ہر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. کئی افراد ایسے ہیں کہ جو طہارت کے کسی ایک درجے پہ ہو سکتا ہے ہوں, اور جو بھی کسی بھی درجہ طہارت پہ ہو وہ لوہے محفوظ تک دسترس رکھے گا. بس انبیاء ہیں, سارے معصوم ہیں نا, توجہ ہے؟ انبیاء سارے معصوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے نا, تو ہر نبی کسی نہ کسی درجے پہ عصمت یعنی طہارت کا حامل ہے. جس درجے کی عصمت ہے اس درجے کیا اس کا لوح محفوظ تک کا سلسلہ ہے, اس کی دسترس ہے. لیکن کامل دسترس کہاں ہے؟ کامل دسترس کہاں ہے؟ کا ومن عنده علم الکتاب, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جس کے پاس پوری کتاب, کامل علم کدھر ہے؟ جس کے پاس پوری کتاب. یہ میں نہیں کہہ رہا, ابن حجر ہے سمی، جن کو ابن حجر مکی بھی کہتے، سوائط المحرقہ مشہور کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی ہے۔ اب یہ بحث الگ کی، یہ کتاب لکھی کیوں گئی تھی، چلیں اس کو چھوڑ دیا، ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں۔ میری عادت ہے کہ اگر بیچ میں کبھی کسی کتاب کا تذکرہ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں اس کا کچھ نہ کچھ تعارف بچوں کو کرایا جائے تاکہ اسی ذریعے سے تشویق پیدا ہو، لیکن یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو آج میں شوق دلاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد علی شیعوں کے خلاف لکھی تھی یہ کتاب، اتنا بتا دیتا ہوں آپ کو، شیعوں کے خلاف لکھی گئی یہ کتاب۔ اس میں بڑے فضائل اہل بیت نقل کیے انہوں نے، یہ ثابت کرنے کے لیے عجیب، اللہ اکبر، کہ جہاں بھی روایتوں میں لفظ شیعہ آیا ہے اس سے مراد یہ رافضی نہیں، ہم اہل سنت ہیں، آپ جائیں پڑھ لیجئے، کہ ان سے مراد یہ رافضی نہیں ہم اہل سنت ہے، میری سمجھ سے باہر ہے یہ۔ جہاں بھی فضائل میں لفظ شیعہ استعمال ہو تو مراد یہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں یہ بات آئے کہ شیعوں نے خط لکھ کے بنایا تھا تو وہ ہم ہو جاتے ہیں۔ بھائی دونوں طرف کا رکھے نا، یہ دونوں طرف سے رکھے، یہ دوہری پالیسی کیا ہے یہ، اگر ادھر سے ہے تو پھر ادھر سے بھی رکھے۔ بہرحال یہ غلط بحث ہے، ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں صرف، پوری انہوں نے روایت لکھی پھر اس پہ جرا کی، ایک جملہ صرف امام حسن علیہ السلام کے بارے میں۔ کہتے ہیں حسن اپنے بچپن میں بھی اس مرتبے پہ تھے کہ ماں کی آغوش میں بیٹھ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ۔ توجہ فرمائیے ساتھ میں، لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ وہ عالم جو اپنے تعصب میں مشہور ہے، اور اس نے وہ پوری کتاب لکھی ہی شیعوں کے رد میں ہے، اس کتاب میں لکھ رہا ہے حسن کون ہے۔ اب میں سوال کرنے کا حق تو رکھا ہوں، جو بچہ بقول تمہارے، ہمارے لیے تو فرق نہیں ہے نا 5 سال کا ہو یا 50 سال کا، ہمارا امام ہمیشہ سے، ہمارے یہاں فرق نہیں ہے، آپ کے بقول ایک 5 سال کا یا 6 سال کا یا 3 سال کا بچہ جو ماں کی آغوش میں لیٹ کر بھی لوہے محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، آپ سے حق رکھتے نہیں سوال کا؟ اگر اس بچے کو اتنی دسترس حاصل ہے علوم الہی میں تو اسے چھوڑ کر دوسروں کی طرف کاہے جا رہے ہیں؟ پھر اس کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جانے کے کیا معنی ہے؟ خیر ایک الگ بحث ہے، عرض کر رہا ہوں الکتاب اگر لوہے محفوظ ہے تو اب کیا ہوگا؟ توجہ، لوہے محفوظ ہے کیا یہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، کیونکہ ائمہ نے بھی اس کو ایسے ڈیفائن نہیں کیا جیسے ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے نا منطق میں تعریف ڈیفینیشن، کہی جاتی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے منطق میں، کہتے ہیں جامع اور معنی ہونی چاہیے، یعنی کیا، یعنی بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے، جتنی چیز اس کے اندر ہونی چاہیے وہ چھٹے نہ، اور جو چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے وہ آئے نہ۔ یہ ڈیفینیشن کی کیا ہے، خصوصیت، اس کی شرائط میں سے ہے کہ اگر کوئی تعریف جامع اور معنی نہیں ہے تو منطق کہتی ہے یہ تعریف نہیں ہے، یہ آپ نے لفظ جوڑ لیے ہیں تعریف نہیں ہے، آپ اس کی صحیح ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکے۔ اس حساب سے لوہے محفوظ کہاں ہیں جی، کہاں ہیں لوہے محفوظ؟ اب ہم مادے میں گھرے ہوئے، جیسے ہی کہا لوہے محفوظ کا ہم اشارہ کریں گے، لوہے محفوظ کوئی اس طرح کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں جناب 5-6 بڑے بڑے اس کے پنے ہیں یا اس کے بہت بڑی بڑی تختیاں ہیں جس پہ خدا نے اوپر لکھا، ظاہر ہمارا کیونکہ ہمیشہ لینا دینا بات چیت مادے میں رہتی ہے، لہذا جیسے ہی لفظ کتاب آیا
تو دماغ نے کیا سوچا، ہاں یہ ایک بہت بڑی سی کتاب ہوگی، اس میں سب کچھ ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں قطعی اس کو نہیں کھول سکتا، میرے پاس بالکل نہ وقت ہے اور نہ میں اس بحث میں جا سکتا ہوں، کیونکہ یہ اگلے چار دن بھی ختم نہیں ہوگی. پھر لوح محفوظ علم الہی کا ذخیرہ ہے. لوح محفوظ علم الہی کا ذخیرہ ہے. قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ علم الہی، یعنی قرآن علم الہی کے ذخیرے میں سے ایک چھوٹ ہے. ایک چھوٹ ہے. لوح محفوظ جو علم الہی ہے، وہ کون سا علم ہے؟ بڑی خطرناک بحث شروع ہونے جا رہی ہے سرکار، آپ ساتھ رہ گیا. اب آپ میں سے کوئی ایک سلوات بھی نہ پڑھے، ایک ہاں ہوں بھی نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف سننا ہے آپ نے غور سے توجہ سے. پروردگار کا جو علم ہے، وہ سارے کا سارا علم اس کا اپنا ذاتی ہے، اس نے کسی سے حاصل نہیں کیا. آپ اس دنیا میں آتے ہیں، آئے، بچے کو بولنا تک نہیں آتا، بس اس کو کچھ چیزیں سکھا دی ہیں، خدا نے بھوک لگے گی تو رو، اس کے رونے سے پتا چلے گا اس کو بھوک لگ رہی ہے، ماں اسے اس سے متعلق جو غذا ہے وہ دے گی. اچھا، بچہ دنیا میں آیا، کچھ دن گزرے، اس نے آنکھیں کھول کر اس جہان کو دیکھا اور اب سیکھنا شروع کیا آہستہ آہستہ. پہلے ٹوٹے پھوٹے لفظ سیکھے، پھر ٹوٹے پھوٹے جملے تھے، پھر جملے کچھ رواں ہوئے، پھر سلسلہ آگے بڑھا، معلوم ہوا بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جی گروپ میں ڈال دیا. یہی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے ایسے ظلم کوئی نہیں ہے. اب یہ میں یہاں ایک ہاشیہ لگا دوں، رہ گئے ہیں 15 منٹ، لیکن یہ ہاشیہ لگائی دوں بہتر ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ اس بچے کو، جس بیچارے کو صحیح سے ابھی بولنا بھی نہیں آ رہا، آپ نے اٹھا کر اسے اسکول بھیج دیا. اور اسکول بھی بھیجا تو اب آپ کو نہیں پتا آگے ہوتا کیا اس کے ساتھ، اس کو کون پڑھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، آپ کو کوئی خبر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ نے 30,000 روپے ماہانہ کے دے کر اس کی تعلیم و تربیت دونوں کا بندوبست کر دیا. جملہ سخت ہے لیکن کہوں گا ضرور، آپ کو بھی سننا پڑے گا. 30,000 روپے میں تعلیم تو خریدی جا سکتی ہے، تربیت نہیں خریدی جا سکتی. تعلیم بھی کون سی ہے، ابھی اس پہ بحث نہیں، وہ سے چلیں ایک طرف رہنے دیں. ہمارے بچوں کے ساتھ تو یہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. چلے رک کے یہ کہہ دوں بات، ہم گھروں میں بچوں کی تربیت چاہتے ہیں دینی. بھئی یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں مجلس میں آئے، اس کا مطلب دین سے کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے نا. خدا نہ خاصہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن نقل کو کفنا باشد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ میں کوئی ملحد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. گناہ ہوتے ہیں مجھ سے، سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں آپ میں، لیکن پھر بھی خدا پہ اعتقاد رکھتے ہیں، امام کی امامت کو مانتے ہیں، رسول کی رسالت کو مانتے ہیں. ایسے ہی ہے، کوئی ملحد نہیں ہے آپ میں. ہم بچے کو گھر میں ایک دینی بچہ بنانا چاہتے ہیں، اور جو جا کر وہ کورس پڑھ رہا ہے، وہ کورس ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق ہے ہی نہیں. اب آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا ایک مصیبت چھیڑ دی. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہاں اس کو جو کورس بھی بتایا جا رہا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کہاں بیس کرتی ہے؟ میٹر پر، مادہ، میٹیریلسٹک سوچ. جو چیز تجربے میں نہیں آتی، جو لیبورٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں بات ہی فضول ہے. یعنی آپ نے کیا کیا، ماورائے مادہ چیز کا تو ویسے ہی اسکول میں انکار ہو گیا. گو کہ ٹیچر پڑھانے والا مسا
مسلمان ہے وہ ساتھ میں خود بھی پڑھائے گا, ساتھ میں قرآن اسلامیات بھی کسی صورت سے پڑھائی جائے گی, لیکن جو بیس کر رہا ہے ہمارا سلیبس, ہمارا نصاب, ہم نے کہاں سے اٹھایا ہے؟ مغربی دنیا سے. عام کتابوں کی بات کر رہا ہوں, اور اگر اے لیولز اور او لیولز والا معاملہ ہوتا تو پھر تو معاملہ ہی صاف ہے. ادھر اس آئیڈیالوجی کے مطابق بات ہو رہی ہے, گھر میں یہ آئیڈیالوجی سکھائی جا رہی ہے, بچہ بیچ میں پھنس کے رہ جاتا ہے. اگر سوچے, اکثر تو رٹے والے ہیں بھائی, وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے پاس کرو باہر نکلیں, جو سوچنے لگتا ہے وہ پھنس جاتا ہے بیچ میں. ایک طرف یہ چل رہا ہے معاملہ, ایک طرف یہ چل رہا ہے معاملہ. ابھی ہم لوگوں کو شاید خبر نہیں ہے, بزرگان کو شاید ہو, جوانوں کو میں بتا دوں, یہ جو ہم ایک دوسرے سے ابھی بات چیت کر رہے ہیں نا, ان لوگوں کو ابھی اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ آپ لڑ رہے ہیں جناب علی, فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ. ابھی آپ فرقہ فرقہ کھیل رہے ہیں, کھیل لیجئے, مسئلہ نہیں ہے. آپ فرقہ فرقہ کھیلیے, آپ کے جو بچے ہیں وہ الہاد کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ چکے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر جو استاد آ کے پڑھا رہے ہیں وہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, اور کیا پڑھ کے آ رہے ہیں, اور کیا پڑھا رہے ہیں, اور کیسے سلو پوائزنگ کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, یہ ابھی ہمیں خبر نہیں ہے. جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا ہمیں تو جب ہی خبر ہوتی ہے. جب تک کراچی میں بارش نہیں ہوئی کسی کو خبر نہیں تھی, بارش ہو گئی تو ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں. بھائی بارش خدا نے کرنی ہے تو آپ پہلے سے بندوبست رکھتے ہیں؟ نہیں, ہم بعد میں سوچتے ہیں جب پانی سر سے گزر جائے. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا میں نے یہ بات پہلے یہاں سے کی ہے, میرا بھی حافظہ ساتھ نہیں دے رہا, لیکن بہرحال آپ جائیے یوٹیوب پر, انٹرنیٹ پر جا کے اتنی چیزیں سرچ کرتے ہیں, آج میرے کہنے پہ یہ بھی سرچ کر لیجئے گا, دی ایکس مسلم. کیا ہے جی؟ یہ ایک پورا گینگ ہے, یہ پوری ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جو باہر کے ممالک میں ان مسلمان بچوں کو کیپچر کرتی ہے کہ جو پہلے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تھے لیکن اب وہ بڑے ہی بابا کے دور اور فخریہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں, ہم ملحد ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ ہم ملحد ہیں, ہم کوئی خدا پہ یقین نہیں رکھتے. ایتھیزم, ادھر سے ادھر تک. یہاں تک آپ نے سن لیا؟ ابھی تو کچھ نہیں, تو آپ سینے پہ ہاتھ رکھے, میں اگلا جملہ کہوں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جو پرانے تھے لڑکے لڑکیاں, انٹرویوز 10 منٹ کا, 15 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا, جتنا ان کا جی چاہے لے کر اپلوڈ کر دیا, لاکھوں ویوز ہیں, لوگ سن رہے ہیں. اور یہ انسان کی عادت ہے, ایک ہی چیز اسے بار بار سنائی جائے نا تو اسے اس کے اوپر یقین ہونے لگتا ہے. یہ عادت ہے انسان کی, یہ فطرت ہے انسان کی. ڈال دیا گیا جناب فیس بک پر, ادھر ادھر یوٹیوب پہ, پورا چینل چل رہا ہے ان کا, لاکھوں ویوز. آ کے ایک بندہ انٹرویو لے رہا, آپ نے کیوں چھوڑا؟ سنیے بھائی, اب گفتگو یہاں چلی کے جانے دیں, باقی گفتگو کل انشاءاللہ. آپ نے کیوں چھوڑا, اسلام کو کیوں چھوڑا؟ کہ اسلام میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ کوئی عقل ہے کیا؟ آپ کو کہیں ایک چار کونے کے گھر کی طرح روزانہ بھیڑ بکریوں کی طرح سارے ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور اٹھک بیٹھک شروع کر دو, یہ کوئی عقلی بات ہے؟ یہ عید آتی ہے جناب, اتنے جانوروں کو کاٹ کے کھا جاتے, یہ کوئی عقلی بات ہے؟ ان کی جان نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو الہاد بھی دیسی ملا ہے. یہ جو آج کل آپ کو یہاں کچھ بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے, پاکستان میں بھی کم نہیں ہے, ان کی دلیلیں یہی ہیں. آئیے تشریف لائیے, صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. ان کی دلیلیں بھی یہی ہیں. کہ یہ کوئی آخری بات ہے؟ اے چار کونے کا کمرہ ہے, پتہ نہیں کہ ہم نے خود ہی نہیں بنایا. دوسروں کو کہتے ہیں بت کی پوجا نہیں کرو, خود اس کی طرف جھک رہے ہیں. لو جی, یہ کون سی عقلی بات ہے؟ یہ ساری بات. اچھا مزیدار بات کیا ہے, جو ان کو ملحد بنانے والے ہیں اور جو ان کی اصل آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے, وہ ریشنل چیزوں کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں میٹر, سب چیز میٹر ہے, جو چیز تجربے میں نہ آئے وہ تو ویسے ہی فارغ ہے. اور یہاں کیا چل رہا ہے, توجہ فرما رہے ہیں. اب جن لڑکے لڑکیوں سے, یہ تو میں نے ایک سوال کا جواب بتا دیا, پتہ اس طرح کے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے سنیں اسے اور پھر آپ اس کو اپنانا شروع کر دیں, ابھی تو یہ بھی مصیبت ہے. ایک عام آدمی جس کو کوئی پتا وتا نہ ہو جا کے سنے, وہ کہ ہاں کہہ تو صحیح رہا ہے بھائی, یہ کہہ تو بالکل صحیح رہا ہے یہ, حالانکہ اس کی اپنی بیچارے کی کوئی دینی اپروچ نہیں ہوگی اور وہ ان موالتوں میں پھنس جائے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں تو الحاد بھی دیسی ملتا ہے, اسے پہلے کوئی خبر نہیں ہوتی دین کے حوالے سے اور جا کے پھنس جاتا ہے ان چیزوں میں. بھئی آپ کو کوئی سوال کرے, آپ کو کوئی اعتراض لائے, تو طریقہ کار کیا ہے, خود کو نہیں پتا تو سرچ کریں. دنیا جہان کی چیزیں انٹرنیٹ پر سرچ ہو سکتی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. انگلش میں, اردو میں کتنا مواد پڑھا ہوا, سرچ کر کے ذرا سوال کا جواب نکالنے کی کوشش کریں. نہیں, یہ ہم سے نہیں ہوتا. ہم سے کیا ہوتا ہے, اول پٹان چیزیں دکھوا لیجئے, نکلوا لیجئے, سرچ کروا لیجئے. سوال ہو رہے ہیں, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, وقت گیا. اگر 50 بندوں سے سوال ہوا ہے, اس میں لڑکے لڑکیاں ہیں, تو اگر میں غلط نہ کہوں تو بیچ میں آدھے سے زیادہ وہ ہیں کہ جن کے ناموں میں یا نقوی ہے یا کاظمی ہے یا رضوی ہے. کیا ہو رہا ہے یہ, ہم نے سمجھا ہم نے 30,000 میں تربیت بھی خریدی ہے. 30,000 میں تربیت نہیں خریدی جاتی. ماں باپ اگر خود اپنی آئیڈیالوجی میں مضبوط نہ ہو, بچہ کہاں سے ہوگا, بچہ کہاں سے ہوگا مضبوط, مجھے بتائیے آپ. بچے کے قرآن کا ٹیوٹر رکھنے کے لیے تو ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے, چاہ جائے کہ ہم اس کی ریلیجس گرومنگ کے لیے کسی کو رکھیں, خود کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کی کیا بات کروں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. دنیا کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ہمارے گھروں میں پڑھے ہوئے. یہ دنیا کہاں لے کے جا رہی ہے, اس کو ذرا سمجھ لیں آپ. یہ سافٹ وار کا دور ہے. آپ کے بچوں کو آپ کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے خلاف کر دیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ گھر جن کے گھروں میں پچھلے 30, 35, 70, 80, 100, 150 سال ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تو اپنے ازخانے ساتھ لائے تھے, کہ جناب کچھ ہو یا نہ ہو ہمارے پاس ہماری عزاداری باقی رہنی چاہیے. ان کے بچے آج کیا کہہ رہے ہیں, فخر سے کہہ رہے ہیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا تو معاملہ ہی اور چل رہا ہے. ان مجالس میں بچوں کو لانا بہت ضروری ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, لے کے آئیں. لیکن کیا یہ فقط یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے, کچھ آگے بھی قدم بڑھانے پڑیں گے, کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. باہر ایک صلوات عنایت فرمائے محمد والا. گفتگو کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی, انشاءاللہ باقی اب بات کل کریں گے, وقت تمام. اس دین, اس اسلام کو پہنچانے کے لیے ہم تک اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے. کتنا دکھ ہوگا کہ جب اہل بیت سے منسوب ان کی نسل سے تعلق رکھنے والا کوئی بچہ کہے میں خدا کو نہیں مانتا. حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا, اور کیسے لٹایا, اللہ اکبر. آپ تو سوچ نہیں سکتے امام حسین پہ کیا گزری ہے. امام حسین کو جو جسم پہ تلوار اور نیزے کے زخم تھے وہ تو الگ، جو امام حسین کو تانے مارے گئے ہیں وہ الگ تھے. کتنا سہا حسین نے، کس لیے؟ یہ دین پہنچ جائے خدا کا. سید سجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ جب دربار میں داخل ہوئے نا اپنے زیارت کے، امام خمینی کے گھر میں ایک مجلس تھی، کہتے ہیں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، مجلس تھی تو وہ باہر دروازے پہ بیٹھے رہے اور لوگوں کو خوش آمدید کہتے رہے، وہ گاتے رہے. جب ذاکر نے مصائب شروع کیے تو وہ اندر آ گئے، اور ذاکر نے ابھی فارسی میں یہ جملہ کہا کہ علی و بطول زادیاں شرابی کے دربار میں ہیں. تو کہتے ہیں امام خمینی نے روک دیا، کہا بس اب آگے نہیں پڑھو. کہا آقا ابھی تو ابھی شروع ہی کی ہیں. کہا اس سے بڑھ کے کوئی اور مصیبت ہو سکتی ہے کہ علی و بطول زادیاں شرابی کے دربار؟ زینب کس ہمت سے ابن زیاد کے دربار میں گئی ہیں کہ وہ جانتی پہنچی زینب دربار میں. کہتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو چاروں طرف سے بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا، کوئی زینب کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے. بیوی کھڑے کھڑے تھک گئی تو کچھ دیر کے لیے زمین پہ بیٹھی. جیسے ہی بیٹھی نا، اس لعین ابن زیاد نے کیا کہا، یہ کون محروم عورت ہے جو میری اجازت کے بغیر بیٹھی؟ سوال ہوئے دو دفعہ تین دفعہ، جواب نہیں ملا. ایک مرد اٹھا اور کہنے لگا، حاضری زینب بنت علی کی بیٹی زینب. ابن زیاد نے خطاب کیا اور کیا کہا، کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اے علی کی بیٹی، یہ تیرا ہی جگرا تھا، یہ تو ہی کہہ سکتی تھی. کیا کہا؟ کہا ہاں اے ابن زیاد سن، ما رأیت الا جمیلا، میں خدا سے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں نے خدا سے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جب ماحول بگڑ گیا دربار کا، اس لعین نے کیا کیا، مجھے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر یہ روایت آپ کو سخت لگے، لیکن مجھے آج یہ آپ کو پڑھ کے سنانی ہے. قبلہ حسین بخش جاڑا صاحب نے اپنی کتاب اصحاب الیمین کے بالکل آخری حصے میں یہ نقل کیا ہے، کہا جب اس نے سید سجاد سے بدتمیزی کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے زبان درازی کی، اس کے بعد جب اسے جواب ملے، اس نے چاہا کہ کسی طرح سے دربار کا جو ماحول ہے اس سے بدلے اور توجہات کو کسی دوسری طرف مبذول کرائے. اس کے سامنے ایک تشت رکھا تھا، اس نے اس پہ سے کپڑا اٹھایا تو سر حسین سامنے، اس نے ہاتھ میں چھڑی اٹھائی اور حسین کے سر پہ مارنا شروع. اجرکم اللہ، ابھی تو کچھ نہیں سنا، ابھی کچھ نہیں سنا آپ نے. اس نے سر حسین کی بے ادبی کی. جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، یہ آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، السلام علیک یا علی المرتضی لکھا ہوا ہے نا. علی کا نام خدا نخواستہ خاکم بدہن ناہو باللہ، اگر کوئی وہاں سے اتار کے لائے اور یہاں نیچے رکھ دے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ برداشت ہوگا؟ دربار ابن زیاد میں حسین کا نام نہیں، حسین کا سر تشت میں لے کر ابن زیاد کے پیروں میں رکھ دیا. اور ذہنوں میں ام کلثوم سید سجاد یہ دیکھ رہے ہیں، اور اب قیامت کی گھڑی ہے، اب قیامت کی گھڑی ہے. ایک فاحشہ عورت آگے بڑی دربار میں اور کہنے لگی، اے ابن زیاد تجھے اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، سر حسین کو تُو نے تشت میں رکھا ہے لیکن حسین کا سر رخسار کے بل تشت میں ہے، اس کو حسین کی گردن کے بل سامنے سیدھا رکھ تاکہ سب کو دکھائی دے. علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے روایت نقل کی ہے، کہا اس کو سامنے رکھ تاکہ سب کو دکھائی دے. جملہ سنیں گے روایت کا، اس لعین نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اور چاہا کہ آقا کا سر گردن کے بل کہیں گردن کے بل تخت پہ رکھے. روایت کہتی ہے حسین کا سر کیونکہ 12 ضربوں سے جدا کیا گیا تھا لہذا گردن کی سطح ہموار نہیں تھی, یہ سر رکھتا تھا وہ گر جاتا تھا, یہ رکھتا